اور یہ امتحانات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے گا. ماں تعالیٰ فرمانا ہے میں پہلی امتوں کا بھی امتحان لے چکا ہوں, ان تمام چیزوں میں امتحان ہو چکا ہے, خالی زبان سے کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے. زبانی تبدیلیاں بھی نبی علیہ السلام و سلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. رئیس المنافقین جو منافقین کا سردار ہے وہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ سید الانبیاء. اگر اس کو ہدایت ملی ہوتی تھی اسی دروازے سے باب نبوت سے تو اللہ کا نبی ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت تو میرے ہاتھ میں. ولكن الله يهدي من يشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اگر نبی آپ ہدایت دے سکتے ہوتے تو آپ اپنے نچا مطالب کو سب سے پہلے ہدایت دیتے. بولو بھائی, کوئی اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے؟ جب کوئی اہم چیز بڑھ رہی ہو تو ہر شخص کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پہلے میں اس کو اپنے لیے حاصل کروں, پھر اس کے بعد اپنے اعزاز اقربا اپنے خاندان والوں کے لیے حاصل کروں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سچے نبی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ طلب تھی کہ یہ ایمان کسی طرح خواجہ ابو طالب کے سینے میں اتر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک اللہ کا فضل اللہ کی رحمت اللہ کی مشیت نہ ہو, ولكن الله يزكي من يشاء, اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ جائے آپ کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتے. دادا نے فرمایا, یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی باب نبوت تو ہے, باب تزکیہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ کے اندر رکھا کہ جس کا تزکیہ میں چاہتا ہوں, ولكن الله, لیکن اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ چاہتا ہے, میں نے یشاء, اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کر دیتا ہے. آج دوسری جگہ فرمایا, ولكن الله يهدي من يشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. ورنہ خواجہ ابو طالب کہاں, حضرت بلال حبشی کہاں, ایک افریقہ افریقہ سے آنے والا غلام, رنگ کالا, موٹ موٹے, معراج پر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے جو مجھ سے آگے آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, یہ زمین پر مدینہ کی سرزمین پر آنے والا وہ کالا غلام ہے جس نے آپ کے غلامی کو قبول کر لیا. اگر یہ ہدایت صرف مکے والوں کے لیے تھی تو اللہ تعالیٰ خواجہ ابو طالب کو پہلے دیتے, حضرت سلمان فارسی فارس سے آ کر کے ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے. لیکن خواجہ ابو طالب غرض میں تھے, اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں ہدایت دے دوں, کلمہ پڑھا دوں, لیکن اللہ کے نبی آخر وقت تک کلمہ ہی پڑھا دوں. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. حضرت عمر کس علاقے سے نکلے؟ محمد بلال نکلے علاقے قتل سے, راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا نے فرمایا کہ حضرت عمر قتل کے علاقے سے نکلے, لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ مرید نہیں مراد بن کر کے جا رہے ہیں, مراد نبوت بن کر کے جا رہے ہیں. جہاں جس کو قتل کرنے کے علاقے سے جا رہے ہیں, بعد میں جا کر اسی کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دوں. جب ملاقات ہوئی صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے, صحابہ ڈر گئے, صحابہ ڈر گئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے شجاعت اور بہادری کا وہ نمونہ عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوان حضرت عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے. انسان تو انسان, شیطان کی گلی اس گلی سے بھاگ جاتا تھا جس گلی سے حضرت عمر گزر. صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ حالت, تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت عمر دروازے پر موجود ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں. فرمایا اگر نیک علاج سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. یہ صحابہ کا حال. آج ہم ایمان کے لیے, آج ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں, آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, لیکن اگر ہمارے ایمان میں ذرا سی کمی ہو جائے, ہماری کسی چیز کے اندر کمی ہو جائے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ابتلاء شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہماری چیزوں کے اندر کیوں کیا, ہماری تجارت کے اندر کمی کیوں کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے جب آئے, اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, اندر سے باہر آئے, آ کر دیکھا حضرت عمر ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کردار سے پکڑا اور کردار سے پکڑ کر جوڑا. فرمایا اللہ کے نبی کی قوت اتنی قوت تھی کہ مجھ جیسا بہادر اپنے گھٹنوں پہ بن گر گیا. اور تب اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عمر, کیا تیری ہدایت کا وقت قریب نہیں آیا؟ تب حضرت عمر نے فرمایا, رسول اللہ, عمر یہاں اسلام قبول کرنے ہی کے لیے آیا ہے. عمر اسلام قبول کرنے ہی کے لیے آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی ایمان میں وہ مرتبہ, لیکن جب ہجرت کا حکم آیا تو اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں, اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں, اپنا قبیلہ چھوڑنا آسان نہیں, اپنے بال بچے چھوڑنا آسان نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صدیق, اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے, کسی بھی وقت ہم ہجرت کر جائیں گے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ, میں آپ کے ساتھ. آپ یہ نہ سوچے کہ میں یہ سوچوں گا کہ میں مکے میں رہنے والا ہوں, میں کس طرح ہجرت کروں, اپنے بال بچے چھوڑ دوں, اپنی بیوی چھوڑ دوں. نہیں, یا رسول اللہ, آپ کے اوپر تو سب کچھ قربان ہے. پھر جس وقت حکم ہوا, حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق, جس دن میں کہوں گا اس دن تم مولوی لے کر اس جگہ پہنچ جانا, ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کر پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ گھر چھوٹ گیا, بچے چھوٹ گئے, بیوی چھوٹ گئی, تجارت چھوٹ گئی, مال چھوٹ گیا, میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ اکیلا جا رہا ہوں. کیونکہ ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ جس نے کہہ دیا اشھدو ان لا الہ الا اللہ واشھدو ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کا امتحان شروع ہو گیا. اس کا امتحان شروع ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں, ہمارا ایمان بھی باقی رہے اور ہمارا امتحان نہ ہو. دوستو, جب ابو بکر صدیق نہیں بچ سکے تو ہم کس طریقے سے بچ جائیں گے؟ بولو بھائی, ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا عیش و آرام اسی طریقے سے برقرار رہے, ہماری راحت اسی طرح سے برقرار رہے, ہماری عزت اسی طریقے سے برقرار رہے, ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے, ہمارے بارے میں کوئی ہمیں برے لفظ سے نہ پکارے, ہمارے سامنے کوئی تعلق صحیح نہ کرے. لیکن ہم پھر بھی مسلمان رہے, ہم پھر بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو ایمان لے آیا وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرے. آج ذرا سی آزمائش آتی ہے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ, ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. بعد میں ہجرت کر لی حضرت ابو بکر صدیق کے سارے گھرانے میں ہجرت کر لی. مقابلے کے وقت جس سے مقابلہ ہوتا ہے انسان کو احساس اس چیز کا اس وقت ہوتا ہے جس وقت جس سے مقابلہ ہے تب معلوم ہوتا ہے محبت کس کی زیادہ ہے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا رقیق القلب شخص تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد نے, حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا اور کس کے گال پر پڑا؟ اپنے والد کے گال پر پڑا, ایک تھپڑ مارا, بوڑھا ہاتھ جا کر وہاں گرا. شکایت کس کے پاس پہنچ گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو طلب کر لیا. اے ابو بکر صدیق, تو رقیق القلب ہے, حلیم القضا ہے, تیرے اندر نسبت زیادہ ہے, رونا زیادہ ہے, تو نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا لیا. فرمایا رسول اللہ, میرے باپ نے آپ کی توہین کی تھی, اگر میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں وہ بکر کی جان ہے, اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اٹھا لیتا. اس نے آپ کی توہین اور رہانت کی کس طریقے سے؟ یہ تھا ایمان. لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الي من نفسي واهلي وولدي والناس اجمعين. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میری محبت کا معیار مقرر کرنا چاہتے ہو. آج ہم کہتے ہیں ہمارے دل کا اللہ کے نبی کی اتنی محبت ہے. ارے پیغام محبت, معیار محبت اللہ کے نبی سے لو. اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتى تورا حتى یلی من نفسہ. تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جائے حتى اکون احب الی من نفسی, میں اس کی جان سے زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں, میں والا نہیں اس کے بچوں سے زیادہ اس کے لیے پیارا نہ ہو جاؤں, والناس اجمعین اور سارے لوگوں ساری انسانیت سے زیادہ اس کے لیے پیارا نہ ہو جاؤں. آج ہمارا یہ معیار ہے. آج تو کوئی ہمیں کہتا ہے ارے تمہاری شکل تو مولوی جیسی ہے, وہ اللہ کی نبی کی سنت کو ہٹا لیتا ہے اور اہل یورپ کی ضرورت اختیار کر دیتا ہے. آج ہم سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ایمان کامل کیوں نہیں ہے؟ ایمان کا معیار تو اللہ کے رسول ہم نے 14 سال اور دیکھ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق اس پر عمل کر کے بتا گئے کہ یہ ایمان. غزوہ بدر احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کون ہے جو میرے خیمے کی پہرے داری کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ میں ہوں. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا رات کو کہ ایک سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف پڑا اور پھر واپس بھاگ گیا. جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد وہ اپنا واقعہ اپنے والد سے تصدیق کرا رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ غزوہ احد کے اندر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے, ایک سایہ آپ کی طرف لگتا تھا اور پھر چلا گیا تھا. فرمایا ہاں بیٹا, اگر میں اس کو پا لیتا تو میں گردن اڑا دیتا ہوں. فرمایا کہ ابا وہ سایہ میں تھا, کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے. فرمایا ابا وہ میں تھا, لیکن میں نے سامنے اپنے باپ کو دیکھا تو میں واپس مڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری تلوار میرے باپ پر چل جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے, یہ ایک عاشق کا جواب ہے. فرمایا ہے بیٹے تو تو باپ کا چہرہ دیکھ کر کے چلا گیا تھا, لیکن اللہ اگر تو میرے ہاتھ آ جاتا تو میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا, میں تیری گردن اڑا دوں. آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. محبت خالی اللہ کے نبی کی شان میں اشعار کہہ دینے سے محبت نہیں ہو جاتی. محبت وہ بھی جو صحابہ نے کر کے دکھلائی, محبت وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھلائی, اور وہ نمونہ آج ہمارے پاس موجود ہے. آج ہماری زندگی خالی قوم سے بھری ہوئی ہے, فرد خالی ہے. آج ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے عشق کے بارے میں اقوالات ناطے پڑھنا ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن صحابہ کی زندگی اقوال سے زیادہ افعال کیوں کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کا جو حکم آ گیا بس اس حکم کے آگے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, نہ ملک ہے نہ وطن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں آج ہم سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ نے جب مکے سے ہجرت کی, حضرت بلال حبشی حبشہ سے ہجرت کر کے پہنچ رہے, حضرت سلمان فارسی کہاں سے آ رہے, سارا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. کیا مقام اور کیا درجہ تھا, کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ یہی چیز دوستوں وہ ایمان تھا جس کو حضرت سلمان فارسی فارس سے لینے کے لیے آ رہے ہیں, حضرت بلال حبشی حبشہ سے نکل کر کے لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور مدینہ کی گلیوں کے اندر حضرت بلال حبشی نے کون سی مشقت تھی جو برداشت کی؟ آگ پر حضرت بلال حبشی کو لکھایا جا رہا ہے, آگ کے انگاروں پر حضرت بلال حبشی کو لکھایا جا رہا ہے, مدینہ مکی کی گلیوں میں بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے, لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان سے کیا نہیں چھوٹ رہا, حد حد نہیں چھوٹ رہا. تب اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ جب مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا واقعہ بتا رہا تھا کہ معراج کے واقعے میں جب آواز آئی تو پوچھا اے ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ بلال حبشی ہے. اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے زیادہ تھا, آواز ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے تھی, آواز ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے تھی, لیکن آواز کس کی آ رہی ہے؟ ایک کالے غلام کی آ رہی ہے. اللہ نے یہ دکھلا کر کیا بتلایا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ان اقربکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کسی کے حسد کسی کے نسب کسی کے قبیلے کسی کی ذات اس سے اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوتے اس بات کے نزدیک تو سب سے معزز سب سے مکرم دنیا کے اندر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر کر رہتا ہے. بلال حبشی کالے تو وہ بات صحیح نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان دینے کے لیے کھڑا کر دیا, اے بلال حبشی تم اذان دو گے. صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلال حبشی کے تو الفاظ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ الفاظ ایسے تھے جو بلال حبشی تھے کیونکہ حبشہ سے تھے, کچھ الفاظ ایسے تھے جو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے تھے. یا رسول اللہ یہاں آپ سے ملنے کے لیے دوسرے ممالک کے سفرا آتے ہیں, وہ بھی اذان سنتے ہیں, وہ کیا سوچیں گے مسلمانوں کے پاس ایک اچھا موسم نہیں ہے. لہٰذا حضرت بلال حبشی کی جگہ اچھی آواز والے کو اچھے صراط والے کو آپ مقرر فرما دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی آواز والا مقرر کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, فرمایا رسول اللہ آج کل مدینے میں اذان نہیں ہو رہی, آج کل مدینے میں اذان نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل کیوں نہیں اذان ہو رہی؟ فرمایا رسول اللہ اب اذان کی آواز آسمانوں پر نہیں آتی, جب بلال حبشی اذان دیتے تھے تو ان کی اذان کا جواب اہل مدینہ ہی نہیں دیتے تھے, آسمان کے فرشتے بھی ان کی اذان کا جواب دیتے تھے, آسمان کے فرشتے ان کی اذان کا جواب دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال آج کے بعد مدینہ کی امامت کے تمہارے ہاتھ میں. حالانکہ خوبصورتی کے اندر اگر دیکھا جاتا تو آپ حضرت بلال سے زیادہ خوبصورت صحابہ موجود تھے. اگر حسب نسب میں دیکھا جاتا تو حضرت بلال سے اونچے صحابہ موجود تھے. اگر مان میں دیکھا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی جیسے غنی صحابہ موجود تھے. لیکن اللہ نے جس کو اپنے مسجد نبی کے لیے اللہ کا نبی جس صحابی کو چن رہا ہے اس صحابی کے پاس مال نہیں ہے, اس صحابی کے پاس رنگ نہیں ہے, اس کے ہوٹ موٹے ہیں. وہ قوم کا جہاں حبشہ کا رہنے والا ہے اور قوم کون ہے؟ غلام ہے. لیکن اللہ نے فرمایا غلامی ہو کالا ہو ہوٹ موٹے ہو لیکن اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس زمین پر چلتا ہے جو اس کا ذکر آسمان پر. آج ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, ہم عالم بن گیا, میں مفتی بن گیا, اللہ نے مجھے خلافت عطا کر دی, اللہ نے مجھے ایمان عطا کر دیا. اب ایمان تو عطا ہو گیا, اب تو امتحان کیوں ہوگا؟ اب امتحان تو ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اشار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اشار کبھی غلط نہیں کرتا. اور تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا امتحان ہوا تو اللہ کے نبی کی امت کا بھی امتحان ہوا, اور اس امت کے اندر ان کا امتحان سب سے سخت ہوگا جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. لہذا جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ نہ سوچے کہ جو امتحان آیا ہے جو مسائل اور پریشانیاں آئی ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے, یہ مصیبت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ سیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب ہمارے لیے سیر خانہ ہے ہمارے لیے اللہ نے اوپر جنت کا وعدہ فرمایا. یہ ہے مومن کا ایمان, یہ ہے مومن کا ایمان کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دنیا کیا ہے تمہارے لیے؟ بولو بھائی, خانے میں قیدی کو مشقت ہی ہوتی ہے. یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, اس وقت میں اٹھو اس وقت میں جاگو. تو مسلمان کہتا ہے ارے مولانا یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا دین ہے کہ یہ کام کرو یہ مت کرو, اس قدم پر یہ کرو اس قدم پر یہ مت کرو. ارے ظالم جب تم نے یہ کہا تھا کہ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ, جب تو سوچتا ہے کہ مجھے جب یہ کرنا پڑنا ہوگا تو اس وقت مجھے جاگنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا, سونا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا, چلنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا, لیٹنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا, میری تجارت اللہ کی مرضی کے ساتھ میں ہوگی, میرا بازار میں چلنا اللہ کی مرضی کے ساتھ میں ہوگا, میری خرید و فروخت میری زراعت میری کسانی میری کھیتی میرے بال بچے میرے بیوی یہ سب اللہ کے احکامات کے تابع ہوں گے. اور کفار کے لیے جنت کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کفار کا جتنا سلا جتنا ان کو جو کچھ اللہ پاک فرمانا ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا، اس لیے ان کی دنیا کو اللہ نے جنت بنا دیا، اور فرمایا تمہاری جنت تو آخرت کے اندر ہے، ہماری جنت کا وعدہ اللہ نے آخرت کے اندر رکھا ہے، لہذا جب ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تو ان کفار سے قائم ہو جاتے ہیں مسلمان کہ آج انہوں نے ہم پر اتنی مصیبتیں ڈال دی، اتنی مصیبتیں ڈال دی کہ اب ہمارا ملک ہر طرح سے تنگی کے اندر ہے، ہر طرح سے پریشانی کے اندر ہے، ہم کسی چیز کے اندر خوشحال نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد سنو، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تم سے اس وقت تک لڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے، لیکن فرمایا تم میں سے جو ثابت قدم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں یہ سوچے کہ میرا ایمان بچنا چاہیے میری جان بچے یا نہ بچے، صحابہ کا کیا حال تھا، صحابہ نے صرف ایک چیز کی پرواہ کی تھی کہ ایمان نہیں جانا چاہیے، جب کہہ دیا کہ اللہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا اور اللہ کے نبی کی رسالت کے اوپر ایمان لایا، تو اس کلمے کو بچانے کے لیے صحابہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، اسی کلمے کے پیچھے دوستوں ایک دن میں 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، صحابی کا خون معمولی خون نہیں ہوتا، ایک اتنا انسان عام انسان کا خون زمین پر گرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مظلوم کا خون ہے، ایک دن یہ ضرور بن جائے گا، صحابی کا خون کتنا قیمتی ہوگا یہ سوچو، لیکن ایک دن میں دین کے پیچھے اللہ نے یہ دین کے پیچھے تو سید الانبیاء کا خون برداشت کیا، ورنہ یہ وہ خون تھا کہ جب طائف کے بازار میں پتھر لگے اس پر جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے آپس میں ان لوگوں کو پیس دوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا جبرائیل ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ رحمت ہے وہ عالم، جب اس کے سر پر پتھر مارے جاتے تو اس کا خون خون مبارک کہاں نالین میں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے، اور اس خون کو دیکھ کر اللہ کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج رہے ہیں، لیکن نبی کیا فرمانا ہے، جبرائیل نے ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لیا، اللہ نے وہ خون بچا کر کے بتا دیا کہ یہ دین اتنا قیمتی دین ہے کہ اس دین کے اوپر جب میں نبی کا خون بچا کرتا ہوں تو تمہاری مدرسے اگر تھوڑی سی قربان ہو جائے، تمہیں اس دین کے خاطر تھوڑا سا ستایا جائے، تمہیں اس دین کے خاطر تمہارا تھوڑا سا مذاق اڑایا جائے، تو اللہ کے نبی کی امتوں کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، ہمارے لیے یہ تازیانہ عزت اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دیکھو میں تمہارا نبی ہوں، ابھی مومن کا ایمان اتنا کم نہیں، اگر اللہ کے نبی ابھی آ جائے اور کوئی اللہ کے نبی کو ذرا سی تکلیف پہنچانا چاہے کوئی مسلمان پیچھے رہے گا، کوئی پیچھے رہے گا کہ اللہ کے نبی کو یہ، ہم جتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے دوستو ہماری محبت کچھ نہیں، صحابہ ہم سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، ہم زبان سے محبت کرتے ہیں صحابہ عمل سے محبت کرنے والے تھے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، صحابہ زبان سے نہیں کہتے تھے، صحابہ اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اللہ کے نبی کا حکم حکم ہے، اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع فرما دیا منع ہے، ساری دنیا ناراض ہو سارا جہاں خلاف کو کروانا چاہیے، خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارا جہاں خلاف کو کروانا چاہیے، پیش نظر صورت دیے جانا چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، ہماری محبت زبانی محبت، ایک بزرگ بنگلہ دیش کے اندر تھے، وہ اکثر درود بکثر پڑھتے تھے، ایک دفعہ ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ جتنی محبت صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام سے تھی اتنی محبت ہمیں بھی حاصل ہے، رات کو خواب دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک بکھی پر سوار ہے، بکھی جس کے آگے چار گھوڑے لگے ہوتے ہیں، اور یہ بزرگ کی سوار ہے، یہ بکھی ایک پہاڑی راستے سے نیچے اتر رہی ہے، چلانے والا اچانک کیا کہتا ہے چیخ کر کہ اترائی سے اترتے وقت گھوڑے بے قابو ہو گئے، ایسا نہ ہو بکھی اجڑ جائے اور اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ بکھی اٹھے اس کے پہیے کے نیچے پتھر رکھے کوئی، یہ بزرگ کہتے ہیں خاص طور پر بکھی سے دور کیا کرتی اور پتھر ڈھونڈنے لگا، کہا پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک کہنے آواز سنی ٹھک ٹھک ٹھک، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بکھی اٹھ چکی، فرمایا چاروں صحابہ چار پہیوں کے نیچے آ کر کے بزرگ سے فرمایا، اس کے بعد تمام طلبا کو جمع کیا اور مریدوں کو جمع کیا، تو فرمایا جس محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم ایسی محبت سوچ بھی نہیں سکتے جیسی محبت صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا، وہاں صحابہ نے پتھر نہیں ڈھونڈا، صحابہ خود ڈھونڈ گئے، صحابہ خود ڈھونڈ گئے کہ کہیں اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو جائے، ایک صحابی کو کفار مکہ قید کر کے لے گئے، آج ہمارے لیے گاڑی رکھنا مشکل ہے، ارے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہم جب بازار سے گزریں گے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ارے جب ہمارا نبی بازار سے گزرتا تھا جب بھی اس کا افغان رکھتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر باپ کے طریقے سے بیٹا نہ چلے تو کون چلے گا، کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میرے طریقے پر نہیں چلے گا تو کس کے طریقے پر چلے گا، مسلمانوں یہ بتاؤ اگر تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی سکی یہ سنت زندہ کرنے کا اللہ موقع عطا فرمانا ہے تو کیوں گوا رہے، دیکھنا آخرت کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر رہے ہوں گے کہ اس امت کے اندر جس کا مذاق سب سے زیادہ اڑایا گیا ہوگا وہ سب سے زیادہ آگے ہوگا، اللہ کے نبی پھر اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس امت کی شفاعت کا حقیقت پتا چلے گی کہ جو دنیا کے اندر ہم سنا کرتے تھے کاش اس سے زیادہ اڑایا گیا ہوتا مذاق، کاش اس سے زیادہ ستایا گیا ہوتا، ہم اس کے اوپر صبر کرتے، آج اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرماتے، یہ دنیا کی چیزیں کیا ہے صدا ہونے والی ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کمرے کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، تجارت کے پیچھے، فیکٹری کے پیچھے، ایک دن آئے گا تجارت ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا آگا جیت جائے گا، ایک دن آئے گا وزارت ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا ساری آئے گی زراعت ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا مال نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا مال ہوگا لیکن آپ نہیں ہوں گے، کیا کرو گے ایک ہی اس دن کیا کام آئے گا، اللہ اور اس کے نبی، اللہ اور اس کے نبی کام آئے گا، لہذا جتنی سختیاں ہیں، جتنی مشقتیں، جتنے امتحانات ہیں، یہ امتحانات آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ جتنے امتحانات ہیں جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا آخرت کے اندر تو سوچے گا کہ اللہ دنیا میں میرا کتنا کم امتحان لیا گیا، کیونکہ وہاں کی یہاں کے جتنے امتحانات ہیں یہ عارضی ہے، وقتی ستائے گا، ایک آدمی دو مہینہ تین مہینہ ستائے گا، چار مہینہ چھ مہینہ ستائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں جو تمہیں جنت عطا کروں گا وہ ابدن ابدن عطا کروں گا، آج ہمیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، آج ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہے کہ مولانا آج ہم اپنا ایمان کیسے بچائے، ارے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر اللہ نے اس زمانے میں رکھے جو اپنا ایمان نہیں اس اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گھومے، کیا ان کی جان جان نہیں ہے، کیا ان کے گھر میں بال بچے نہیں ہیں، کیا اللہ نے ان کو دولت عطا نہیں فرمائی، اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے زیادہ حقیقت عطا فرمایا، ہم سے زیادہ دولت عطا فرمائی، لیکن اس دولت سے بڑھ کر اللہ نے ان کو جو دولت عطا فرمائی وہ اپنی محبت کی دولت عطا فرمائی، کہ جس محبت کے سامنے انہوں نے اپنی دولت کو، اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنے مال اولاد بیوی بچوں سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ گئے، وہ اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ گئے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے اگر ختم ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر بچے ختم ہو گئے پھر اس دنیا میں ختم ہوں گے, جنت میں پھر ساتھ ہوں گے. اگر اس دنیا میں ختم ہو گئے تو جنت میں پھر ساتھ ہوں گے. دوستو یہی ہے آج اس زمانے کے اندر اس وقت جو کفار کی محنت ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ مسلمان کے دلوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ایمان اللہ کے نبی نے بٹھائی تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ریاض اکشی تم حبشہ سے ہو, لہٰذا تمہاری پہچان حبشہ سے ہوگی. اے سلمان فارسی تم فارس سے, تیری پہچان فارس سے ہوگی. ابو بکر صدیق تم قریش سے, تیری پہچان قریش سے ہوگی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا تمہاری پہچان کس سے ہوگی. تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہوگا اس کی پہچان اس سے ہوگی. کسی ملک سے مسلمان کی پہچان نہیں ہے, کسی نام سے اس کی پہچان نہیں ہے, کسی قبیلے سے اس کی پہچان نہیں ہے. اس کی پہچان کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد تقوا سے اس کی پہچان. کہ جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے یہاں اتنا زیادہ معزز و مکرم ہوگا. لیکن آج کفار نے مسلمانوں کے اوپر عالمی میڈیا کے ذریعے ہم پر یہ چیز مسلط کر دی کہ ہم ملکوں کے اندر قید ہو گئے. آج پاکستانی کیا کہتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں. سعودی کیا کہتا ہے؟ میں سعودی ہوں. عراقی کیا کہتا ہے؟ میں عراقی ہوں. امریکی کیا کہتا ہے؟ میں امریکی ہوں. لیکن اس سے پوچھا جائے تیری اصل اور بنیاد کہاں سے, وہ کہے گا آدم علیہ السلام سے. اور آدم علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا وطن نہ پاکستان تھا, نہ امریکہ تھا, نہ یورپ تھا, نہ ہندوستان تھا, نہ بنگلہ دیش تھا. آدم علیہ السلام کا وطن کیا تھا؟ جنت تھا. آج ہم اس چیز پر لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں مہاجر ہوں, ایک کہتا ہے میں پٹھان ہوں, ایک کہتا ہے میں پنجابی ہوں, ایک کہتا ہے میں بلوچ ہوں, ایک کہتا ہے میں خان ہوں, ایک کہتا ہے میں سید ہوں. یہ ذات کہاں جا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی کے لیے کیا نکلا؟ اے بلال تم کالے ہو. آج ہم سوچتے ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں. حضرت بلال حبشی کے لیے کیا نکل رہا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو معمولی شخصیت نہیں ہے امیر المؤمنین. مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا جس کو ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک دفعہ زبان سے نکل گیا کہ اے بلال تم کالے ہو. بس جیسے ہی زبان سے نکلا اسی وقت حضرت عمر وہی رک گئے اور لیٹ گئے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر وہی لیٹ گئے. وہ فرمایا اے بلال اب میرے سینے کو اپنے پاؤں سے کچھ لو, میری زبان سے یہ نکلا کیسے کہ تم کالے ہو؟ آج ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. میں کون ہوں؟ میں فلاں قبیلے سے ہوں. میں کون ہوں؟ میں فلاں صوبے سے ہوں. پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر یہ قوم پر سے ہوا. پوچھا منی قوم تمہاری قوم کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ نحن المسلمون یا رسول اللہ. ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. آپ کفار نے ہمارے اندر کیا کر دیا؟ تم پاکستانی ہو, تم ہندوستانی ہو, تم بنگلہ دیش کے ہو, تم نیپال کے ہو, تم امریکہ کے ہو, تم فرانس کے ہو, تم جرمنی کے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری پہچان قیامت کے دن ان چیزوں سے نہیں ہوگی. کہ اہل پاکستان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اہل محشر میدان محشر میں ایک الگ علاقہ بنائیں گے کہ یہاں پار لگاؤ یہاں صرف پاکستان والے آئیں گے, ایک اور پار لگاؤ اس میں اہل یورپ آئیں گے. کیا سنا آج کا کسی نے؟ جب قیامت کے دن سب نے یہ بولا ہے. قیامت تو دور کی بات ہے. قبرستان میں کسی نے باڑھ لگی نہیں دیکھی کہ یہاں صرف بول رہے ہیں, یہاں صرف کالے ہیں, یہ یہاں صرف پنجاب والے ہیں, یہاں یہاں صرف مہاجر ہیں. اللہ نے فرمایا زمین میں اترنے کے بعد میں سب کو ایک کر دیتا ہوں. یہ رنگ و نسل, یہ قومیت, وہ میرا آیات ہی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں. کیا زمین و آسمان کا پیدا کرنا, وہ سلام و السلطم والوانکم, اور اے انسانوں تمہارے رنگ کا اشارہ, تمہاری زبان کا اشارہ, ایک کالا ہے, ایک گورا ہے, ایک عربی بولتا ہے, ایک اردو بولتا ہے, ایک پشتو بولتا ہے, ایک پنجابی بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میری نشانیاں. آج ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی نشانی کو لڑنے کا ذریعہ بنا دیا. آج ہم اس نشانی کے اوپر لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میری زبان سب سے اونچی زبان ہے. وہ کہتا ہے نہیں, میری زبان سب سے اونچی زبان ہے. وہ کہتا ہے میرا قبیلہ سب سے اونچا قبیلہ ہے. وہ کہتا ہے میری طاقت سب سے اونچی طاقت ہے. اگر آج مسلمان ایک نعرے پر جمع ہو جائے کہ ہم کیا ہے, ہم کیا ہے, نحن المسلمون, ہم کیا ہے, ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے, ہمارا ملک بعد میں, ہماری قوم بعد میں, ہمارا قبیلہ بعد میں, ہم سب سے پہلے کیا ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ نے جب ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تو پاکستانی بن کر کے نکلے گا. اللہ نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ تجھے میں مسلمان بنا کر ماں کے پیٹ سے رکھا. بولے بھائی کسی نے کوئی لکھوا کر کے آیا تھا ماں کے پیٹ سے کہ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا یہ اس کو پاکستانی بنا کر پیدا کروں گا, اس کو یورپ سے بنا کر پیدا کروں گا, اس کو جو ہے افریقہ سے بنا کر کے پیدا کروں گا. نہیں, اللہ نے فرمایا یا تو مسلمان پیدا ہوگا یا کافر پیدا ہوگا. بس ان دو شکوں میں سے, دو شکوں میں سے ایک شک میں جب مسلمان آ گیا تو جب اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا, اللہ کے نبی پر ایمان عطا فرمایا, اپنے نبی پر ایمان عطا فرمایا, تو دوستو تھوڑا سا امتحان ہے اس کے اوپر ثابت قدم. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر ہر رات اللہ کی ایک خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے, کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اس کے استغفار کو قبول فرماؤں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کر دوں. لہذا ان راتوں کے اندر اٹھ کر اپنے لیے, اپنے لیے نہیں سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے اندر وحدانیت کو قائم کرنا, ہمارے اندر کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی انسانیت, کوئی زبانیت, کوئی وطنیت نہیں ہے. کیونکہ اسلام, اسلام کا جو معاملہ ہے اسلام کے اندر, اسی لیے جمہوریت کو حرام قرار دیا گیا. جمہوریت حرام کس لیے ہے کہ جمہوریت کے اندر کیا ہے, اگر برائی کی طرف 10 آدمی ہو گئے, اچھائی کی طرف 2 آدمی ہو, برائی غالب آ جائے گی. جمہوریت کس کا نام ہے بھائی, جہاں زیادہ ہو وہی جمہوریت ہے, جس کا پردہ بھاری ہو وہی ہوگا. اگر جمہوریت اسلام سے جائز ہوتی تو بتاؤ اللہ کے نبی جس پر مفروض ہوئے اس وقت جمہوریت کس کی تھی, کفار کی. تو اگر اس وقت جمہوریت رائج کی جاتی تو آج ہم تک ایمان پہنچتا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایمان کا وہ چراغ عطا فرمایا تھا کہ کفر کے ان آدمیوں کے اندر اللہ کے نبی نے اپنا وہ چراغ جلایا اور ابوبکر صدیق سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر ساتھ دینے والوں میں شامل ہو گئے کہ وہ چراغ جلتا رہا جلتا رہا. آج اس چراغ کی روشنی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا 1 کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا. وہ چراغ کون سا چراغ تھا, وہ اللہ کے نبی کا چراغ تھا, وہ چراغ اللہ کے نبی نے جلایا اور اس سے روشنی لے کر صحابہ نے اس سے روشنی لی, پھر اس سے سبا تابعین دے دی, پھر اس سے سبا تابعین دے دی, پھر وہ روشنی آج ہم تک پہنچی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ روشنی ہمیں عطا فرمائی. اب صرف اللہ سے وہ ایمان مانگ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا. صحابہ کا ایمان وطنیت کے اوپر نہیں تھا, سرحدات کے اوپر نہیں تھا, صحابہ کا ایمان کس کے اوپر تھا, اللہ کے اوپر. اسی لیے ایک مستانے نے کہا تھا جائے خدا تنگ ہے پائے خدا رنگ ہے, اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, جائے خدا تنگ ہے اگر کوئی ستا رہا ہے دوسری جگہ چلے, جائے خدا تنگ ہے پائے فقیرا لنگ ہے, اللہ نے فقیروں کے پاؤں میں لنگ بھی نہیں دیا کہ تنگ سے. تو ایک جگہ سے ستا کے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ, کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت فرمائی, ایمان کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل اللہ نے جو بیان فرمایا وہ کون سا بیان فرمایا, ہجرت بیان فرمایا. لیکن ہجرت بنائے تجارت نہیں ہے. آج ہم تجارت کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں, کس لیے ہجرت کر رہے ہیں, یہاں پاکستان کے اندر کاروبار رہا کا تو بھائی اب کہاں جانا چاہ رہے, کہیں باہر ملک میں جائیے جہاں جا کر زیادہ کمانے لگے. یہ دیکھو کہ ایمان تمہارا کہاں سلامت ہے. آج مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایمان کا سلامت ہے, جہاں سلامت ہے وہاں کا سلامت ہے, میرے بچوں کا ایمان کا سلامت ہے, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس کی پرواہ ہے کہ میرا پیٹ باہر جاؤں گا تو زیادہ کماؤں گا, زیادہ پیٹ بھرے گا, اگر زیادہ کماؤں گا تو اچھی گاڑی لوں گا, آرام سے رہوں گا, سکون سے رہوں گا. کتنے بھی سکون سے رہو گے, 50 سال 60 سال بولو بھائی, 70 سال 100 سال جی لے گا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل کیا بیان فرمایا, ان الذین آمنوا وهاجروا, جو ایمان لائے اور ہجرت کی. مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور اہل مکہ. یہ مہاجرین مدینہ جب نکلے اپنا وطن چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, دوستو سوچنا آسان ہے لیکن جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے, انہی گلیوں کے اندر سے پیدا ہوا, انہی گلیوں کے اندر سے بڑا ہوا, انہی گلیوں میں میں کھیلا کودا, انہی گلیوں میں میرے آبا و اجداد آباد رہے. ان گلیوں کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق جب چلے مدینے کی طرف تو کیا حال ہوا ہوگا ابوبکر صدیق؟ لیکن ابوبکر صدیق کے ایمان میں ایک لڑائی کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ دوں. بولو بھائی, ہے ہمارے لیے تازیانہ. پھر آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی مولانا نہ کہے, آج ہمیں کوئی ملا نہ کہے, آج ہمارا کوئی مذاق بنا ہوا ہے. جب نبی برحق نبی صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ آ جا رہا ہے, اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں دے رہا, اللہ کا کلام دے رہا ہے. مجنون کہا جا رہا ہے, تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کام, اللہ تصبح, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تصبح بحمد ربی, آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں رکھ کیجیے. کیا مطلب؟ زیادہ نے فرمایا کہ اس چیز پر اللہ کی تسبیح اور تحمید تعریف بیان کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ پاگل اور ساحلوں اور کاہلوں کو اللہ تعالیٰ علم نبوت, اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی. وکل من الساجدین, اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سو جائیے. کیا مطلب؟ جب آپ سجدہ کریں گے تو انسان نماز کے اندر جو سب سے اللہ سے مقرر کر دینے والی چیز والا عمل ہے وہ سجدہ ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. تو فرمایا وکل من الساجدین, آپ سجدہ کرنے والوں میں سو جائیے. جب اللہ کے نبی کو ستایا گیا تو اللہ کے نبی کی امت کو بھی ستایا جائے گا. کبھی مولوی کہا جائے گا, کبھی کہا جائے گا پرانے اعتبار کے لوگوں, ارے مولانا کی صدی میں جی رہے آپ لوگ, آج دنیا چاند پر پہنچ گئی. دنیا چاند پر پہنچ گئی, ارے تو کہاں پہنچا ہے؟ تو خود تو زمین پر کھڑا ہوا ہے. جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی وہ اس چیز کے اندر مصروف ہے کہ کسی طریقے سے میں ایجاد کر کے کوئی چیز ایسی ایجاد کر دوں کہ جس سے میرا نام ہو جائے. اللہ والوں نے دنیا کی چیزیں چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشغول ہوئے. تم چاند تک پہنچے وہ خالص چاند تک پہنچ گئے, تم چاند تک پہنچے وہ خالص چاند تک پہنچ گئے, تم سورج تک پہنچے وہ خالص سورج تک پہنچ گئے, تم آج کس آسمان تک گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو جب اعراج عطا فرمائی تو سات آسمان پار کرا دیے, ساتوں آسمان پار کرا دیے. یہ کہنا آسمان پار کر لینا اور چاند پر پہنچ جانا, یہ کون سا کمال ہے؟ ایک مہینے کے اندر فلاں کتنے سائنسدان گئے اور چاند جوڑ کر کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بغیر کسی سیارے کے 1400 سال قبل اس زمانے میں, اس کو آج لوگ کیا کہتے ہیں پرانا زمانہ, اس زمانے میں بغیر کسی سیارے کے اللہ نے معراج عطا فرمائی. اور معراج حق ہے یا نہیں؟ ہر مومن کا یقین ہے اور ایمان ہے کہ معراج حق ہے. اگر وہ پرانا زمانہ تھا تو ترقی اتنی کہاں جائے کہ اللہ کے نبی ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کر آ رہے اور اس کی گواہی کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ گواہی دے رہے ہیں. اور پھر ہمیں اللہ نے اس نبی کا پیروکار بنایا جو جس نبی نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کی، تمام انبیاء کی امامت، جہاں آپ نے معراج لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت تک اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس نہیں پہنچے اس وقت تک تمام انبیاء اللہ کے نبی کے انتظار میں کھڑے رہے، اور جب اللہ کے نبی پہنچ گئے تب تمام انبیاء نے کہا یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے، آپ امامت فرمائیے. اس دنیا کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کے سامنے ہمارے نبی سے امامت کروائی، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ نبی تمام نبیوں کا سردار اور یہ امت تمام امتوں کے سردار ہے، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے اور یہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے. تو دنیا میں امامت عطا فرمائی واقعہ معراج کے اندر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت صاحب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے اندر سے یہ وطنیت، لسانیت، عصبیت اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو نکال دے. دوستو دنیا کے جس کونے کا مسلمان ہو، جس کونے کا مسلمان ہو، اللہ اپنا دل کھلا کیا جاتا ہے اگر آپ ایک مسلمان، آج مسلمان کافر سے گلے ملنے کے لیے تو سینہ کھول کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا، محمد رسول اللہ، اللہ نے کیا نشانی بیان فرمائی تھی، وہ نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کون ہیں، اشداء علی الکفار، جو کفار پر اتنے سخت ہیں کہ جب کفار کے سامنے آتے تو کفار کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، رحماء بینہم، لیکن اگر ایک مسلمان کو کھانا چک جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کو قید کیا گیا، کہاں پر، کفار مکہ نے قید کیا، اللہ کے نبی نے 1400 موت کے اوپر بیٹھ گئی. آج کیا ہے ہمارا حال، کیا ہے ہم اشد کام والے مومنین کو خدا والے کفار بن گئے، آج بھی اس لیے ہماری عزت نہیں ہے، آج ہم دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتے ہیں کون ہو تم مسلمان ہو ایک طرف آ جاؤ، آج مسلمان کو ننگا کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے ان کے ملک کے اندر جانے کی، اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، جس کو قرض ہو یہاں آ جائے، اور ان کو اگر قرض نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور قرض ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا بھی محتاج نہیں بنایا، ہم ان کی گندم سے نہیں پل رہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گندم نہیں دیں گے تو ہم پلیں گے کہاں سے، اگر وہ ہماری مدد نہ کریں گے تو ہم چلیں گے کہاں سے، ماں کے پیٹ کے اندر آ کر انہوں نے ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالا تھا، بولو ماں کے پیٹ میں کس نے کھانا ڈالا تھا، اللہ نے کھلایا تھا، جب اس اندھیرے کے اندر اللہ کھلا رہا ہے تو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے اسلام و ایمان عطا کر کے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دو وقت کی روٹی نہیں عطا فرمائی، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو اللہ نے کس کو مخاطب فرمایا، مومنین کو مخاطب فرمایا، لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہ یہود و نصارا کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں، لیکن آگے کیا فرمایا، جن کو دوستی کا زیادہ شوق ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار اللہ تعالیٰ انہی کے اندر کرے گا، آج ان سے دوستی کر کر ان سے وفاداری نبھا کر مسلمان کیا کہتا ہے، ارے میں تو مسلمان ہوں، یہ مولویوں کو کیا پڑھی ہے کہ یہ میرے ایمان کے پیچھے پڑے، میں مسلمان ہوں، خالی تیرے زبان سے کہہ دینے سے تو مومن نہیں بن گیا، ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھ، قرآن اٹھا کر کے دیکھ، اس کے اندر اللہ نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ارے جب تم دنیا کے اندر ایک محکمہ بناتے ہو، خواہ وہ فوج کا محکمہ ہو، خواہ وہ ڈاکخانے کا محکمہ ہو، اس کے لیے نشانیاں مقرر کرتے ہو کہ ڈاکخانے کی یہ نشانیاں ہیں، پولیس کی یہ نشانیاں ہیں، فوج کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ نے مومن پیدا کر دیا بغیر نشانی کے پیدا کر دیا، تو کھانا کھائے یہود و نصارا کے ساتھ، بیٹھے اٹھے یہود و نصارا کے ساتھ، جب مسلمانوں کا معاملہ آئے تو اشد والے مومنی بن جائے، اس وقت تیرا دل اتنا سخت ہو جائے کہ تم مسلمانوں کے لیے گرم بھوجن رکھتا ہو، اور اس کے بعد تو کہے کہ میرا ایمان باقی ہے, کہا تیرا ایمان. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, بس جو ان میں سے ان سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو انہی میں سے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرماتا. جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر نکلا دیا. اللہ نے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, سختی کا معاملہ کیا, اکڑ گئے, کیا کہا انہوں نے, وہ جنگیز تھے, اللہ نے ان کو قوت عطا کی, ان کو چاہیے تھا کہ اپنی قوت سے وہ اسلام واپس کرتے, لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اللہ کی غیرت کو نکارا. انہوں نے کہا میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کیا کام دو ورنہ مارے جاؤ گے. وہ تو مارے گئے, چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ نے تیرے ساتھ کیا حشر کیا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن دوستوں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن برحق ہے, چاہے میں اور آپ اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے, لیکن اللہ نے یہ قرآن صحیح نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, جن لوگوں کے دل سے کٹی ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کفار کے سامنے کیسے ڈرتے ہیں, جیسے کہ کسی ہیبت زدہ چیز کے سامنے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عن قریب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی حکم آ جائے, فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, پھر یہ کیا کرتے ہیں ندامت کرتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہوتی, کاش ہم نے اس وقت مسلمانوں کی بات مانی ہوتی. لہٰذا آج کے کس چیز کی ضرورت ہے, آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے اپنی لسانیت, اپنی قومیت, اپنی وطنیت, ان سب چیزوں کو بلا کر ہم سب سے پہلے جائیں ہم پہلے مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.